بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة النساء مختصر تفسير كدرس جاري ہے، اور جہاں پروں کے زمانے سے درس کا آغاز کرتے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں جہاد کے احکام اور مسائل کے تعلق سے، چند اہم باتیں کی تھیں، مزید تفصیل آج کے درس میں ہوگی انشاءاللہ. ایک چیز نوٹ کریں آپ، جہاں پر قتال کا لفظ آتا ہے یا جہاد کا لفظ آتا ہے، وہاں پر فی سبیل اللہ ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں پورا قرآن مجید، اور اس کی ایک وجہ ہے، جہاد اگر فی سبیل اللہ نہیں ہے تو پھر وہ جہاد نہیں ہے. اگر قتال، جنگ اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے نہیں تو پھر وہ کوئی جنگ یا قتال نہیں ہے، وہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہے. وہ انسان کا اپنے کوئی حمیت ہے، کوئی کسی کا سے بدلہ لینا ہے، یا پھر کوئی ذاتی مفاد ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جہاد عظیم عبادت ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات ہیں. جہاد کی بھی شروط اور ضوابط شرعیہ ہیں، جیسا کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی شروط و ضوابط شرعیہ ہیں. اس لیے جہاد کو دیگر عبادات سے الگ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ امت میں فساد کا باعث بنتا ہے. جو صرف جہاد کرنا چاہتا ہے بغیر فی سبیل اللہ کے اس جملے کے، تو پھر فساد لازم ہوتا ہے. جہاد کی شروط تقریباً 17 کے قریب ہیں، اور ویب سائٹ پر الحمدللہ جہاد کی حقیقت کے تعلق سے کئی دروس موجود ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ مختصر سے درس میں میں کچھ وہاں سے کچھ تفصیل بیان کروں، تو بھائی بہنوں سے اور حاضرین سامعین سے گزارش ہے کہ حقیقت الجہاد آپ ویب سائٹ پہ جا کے ایک دفعہ سن لیں، گو تھرو کر لیں بس. اس عظیم موضوع کے تعلق سے الگ فضل و کرم سے انشاءاللہ میرا حسن ظن ہے کہ آپ کو بہت ساری معلومات اور علم میں اضافہ ضرور ہوگا، اور بنیادی باتیں کم سے کم جو اصول ہیں اس موضوع کے تعلق سے وہ آپ کو انشاءاللہ لازم مل جائیں گے، اور سمجھنا بھی انشاءاللہ آسان ہوگا، کیونکہ ایک تو دروس کا سلسلہ ہے، اور پھر غلط فہموں کا ازالہ بھی ہے، اور سوالات اور جوابات بھی ہیں، اور 100 سے زیادہ غلط فہمی کا ازالہ بھی الحمدللہ اس موضوع کے تعلق سے. اور وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں جہاد کے نام پہ فساد برپا کیا گیا ہے، اور دین اسلام کو بدنام کیا گیا ہے. غیر شرعی اقدامات، قتل و غارت، خودکش حملے وغیرہ کر کر بعض مسلمان جوانوں نے اور بعض مسلمان گروہوں نے جہاد کے نام پر کچھ تحریکیں چلائی ہیں، اور فساد برپا ہوا ہے. تو جہاد شرعی کو جاننا بہت لازمی ہے جہاد کرنے سے پہلے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان چند آیات میں اللہ تعالیٰ کا اس موضوع کے تعلق سے کیا فرمان ہے اور کیا پیغامات ہیں ہمارے لیے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس قتال کریں اللہ کے راستے میں. سبیل اللہ فعل امر ہے، فلیقاتل نام امر کے لیے ہے، تو قتال کرنا چاہیے، قتال کریں اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ کون کریں؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی بیچتے ہیں، قربان کرتے ہیں آخرت کے بدلے. مومن کیوں نہیں کہا؟ یا الذین آمنوا، ایمان والو. مضبوط ایمان کی ایک خصلت بیان کی ہے، کیونکہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی جدوجہد مضبوط ہوگی اتنی ہی قتال آسان ہوگا. آپ نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کر رہے ہیں نا. قتال کا لفظ ہے یعنی قتل کرنا ہے یا ہونا ہے، مارنا ہے یا مرنا ہے. تو بغیر مضبوط ایمان کے ممکن ہے کیا؟ تو دیکھیں خوبصورت انداز بیان، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیا کو قربان نہیں جو کرتے تو پھر وہ کیا جہاد کریں گے؟ جو دنیا سے دن کے دل جڑے ہوئے ہیں، جو دنیا میں غرق ہے، دنیا کی لذتوں میں غرق ہیں، وہ کہاں پر اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں؟ تو جہاد کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا لازمی ہے، اور مومن ہمیشہ بنیادی طور پر اپنے ایمان کی مضبوطی سے قدم بڑھاتا ہے اور جہاد کرتا ہے. اسلحے کی طاقت بعد میں ہے، تو ایمان مضبوط نہیں، اس لیے جہاد النفس سب سے پہلے ہے. جہاد النفس ہے، اگر نفس کے مجاہدہ نہیں کر سکتے، نفس کی اصلاح کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کر سکتے، فرائض کی ادائیگی پر صبر نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے، تو آگے پھر آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے قربان کیسے کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے کیا؟ اس لیے سب سے پہلی جو خصلت ہے، جو صفت ہے خوبصورت، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ ہے وہ جو دنیا کو قربان کرتے ہیں آخرت پر. آخرت نصب العین ہے، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں. اسے قرآن مجید میں دیکھا جگہ پر، آخرت دنیا سے بہتر ہے، آخرت مقدم ہے، آخرت کے لیے کرنا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آخرت کی اہمیت اور حیثیت پر تربیت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اور تمام امت کی. اصل زندگی وہ ہے، یہ دنیا کی زندگی اس زندگی کے لیے ایک مرحلہ ہے، ایک راستہ ہے. ہم دنیا میں آ کر ہی آخرت کی طرف جا سکتے ہیں. جو پیدا نہیں ہو اس کی تو دنیا ہی نہیں آخرت ہے، کچھ بھی نہیں اس کے لیے. جو پیدا ہو چکے ہیں مکلف ہیں، اب ان کا سوال ہے، ان سے حساب ہوگا. تو جو قربان کرتے ہیں دنیا کو آخرت کے بدلے، آخرت کو خرید لیتے ہیں اور دنیا کو بیچ دیتے ہیں، اور سب سے بہترین اور عظیم تجارت ہے. تجارت بہت قسم کی ہوتی ہے نا، جو سب سے عظیم تجارت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص آخرت کو خرید لے دنیا کے بدلے. جو انسان قربان ہو جاتا ہے، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، دنیا تو گئی نا اس کی، گئی نا دنیا ہے اس کی، لیکن دنیا تو چھوڑ کے سب نے جانا ہے نا. اب اس جیسا شخص کون ہے جس نے دنیا کو قربان کر دیا اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے، اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندی کے لیے؟ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے، صرف اپنے غیظ و غصہ نہیں، اپنا بدلہ نہیں ہے، بدلے کی آگ میں جل کر جد و جہد نہیں کرے کوئی جہاد کر رہے، نہیں. آگے آئے گا یہ کہ کچھ ایسے بھی صحابہ تھے مکہ میں، تمنا کرتے تھے کہ کہیں بھی بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیں، ہم ابھی ان کو سبق سکھاتے ہیں، ابھی بدلہ لیتے ہیں، ابھی قتل کرتے ہیں. اجازت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا نہیں سکتے ہم، کیا کریں؟ نہیں، بدلے کی بات نہیں، ابھی تربیت کا وقت ہے، ابھی وقت آئے گا، ابھی وقت نہیں ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے، لیکن پہلے یہ خوشخبری ہے، حکم بھی ہے، خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبیل اللہ جانتے ہیں. پہلے نہیں جانتے تو کیا کریں گے آپ؟ تو جاننا پہلے فی سبیل اللہ کیا ہے، اور پھر دنیا کی حیثیت کو جاننا ہے کیا ہے، آخرت کی حیثیت کو جاننا ہے کیا ہے، دنیا کو قربان کر کے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے فی سبیل اللہ جہاد کرنا ہے. خوشخبری، ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو جنگ کرتا ہے، قتال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یار فیس میں ابھی تو ہو چکے، دوبارہ کیوں ہے؟ جب قرآن مجید مختصر کتاب ہے نا، جس قاعدہ یاد رکھیں، جس لفظ کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ اسے مقرر بیان کرتا ہے دوبارہ. اس لیے آپ قتال کی بات کر رہے ہیں، جان لینے دینے کی بات کر، فی سبیل اللہ مد نظر رکھتے کر سکتے ہیں آپ، یہ آپ کی نصب العین سے ہٹنا نہیں چاہیے. فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ بار بار آئے گا. آپ کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، آپ کا اپنا کوئی بدلہ نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں ہی کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. پھر آگے دو راستے ہیں، فیقتل او یغلب، یا تو مارے جاؤ گے، اسے مقدم کیا گیا، کیونکہ آخرت کو مقدم کیا ہے نا، تو بچنے کی بات بعد میں سوچے آپ. جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے کرتے واپس نہیں آؤں گا, میں اپنے جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا. اس لیے فیقتل پہلے ہے او یغلب, یا بچ جاتا ہے غالب آ جاتا ہے, دونوں میں کمال ہے. ارے مرنے میں بھی کمال ہے, جی ہاں مرنے میں زیادہ کمال ہے. اچھا فیقتل, دو ہی راستے ہیں, یا یقتل ہے, یقتل کوئی اور اسے مارتا ہے, یغلب وہ خود غالب آ جاتا ہے. ایک فلم مبنی مجہول ہے یقتل, بیچ میں خود کچھ حملہ ہے کہیں پہ, یقتل نفسہ ہوئے خود اپنے آپ کو مارتا ہے کہیں پہ, بہت بڑا جرم ہے خود کچھ حملہ جو ہے, کہیں پر نہیں دیکھیں گے آپ کے اپنے آپ کو مارتا ہے, یا مارا جاتا ہے اسے, یا وہ خود کسی کو مارتا ہے, یا غالب آ جاتا ہے. فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, تو عن قریب ہم اسے بڑا اجر دیں گے, اجر عظیم دیں گے. دنیا میں عزت ہے, غالب آ گیا نا, مال غنیمت بھی ہے, اجر عظیم بھی ہے, عزت بھی ہے. وہ کہتے ہیں غازی آ گیا ہے, اسے پرواہ نہیں, لوگ کہیں کیا کہتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلا تھا, جانا تیرے پہ رکھ کے اللہ نے زندگی دی ہے, اس عزم کے ساتھ واپس آیا کہ اور بھی میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا, میں پھر جانا تیلی کے رکھ کے جاؤں گا, موت ویسے آنی ہے نا, لیکن حق ادا کروں گا جہاد کا, فی سبیل اللہ کروں گا, علم کی روشنی میں کروں گا, میری مرضی نہیں ہوگی, میری خواہش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں جہاد کروں گا. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, دنیا میں عزت ہے, غالب آ گیا ہے, اور اگر مر جاتا ہے تو اجر عظیم آخرت میں بھی ہے. شہید کا درجہ سب سے بڑا درجہ ہے, انبیاء کے بعد, انبیاء صدیقین شہداء پھر صالحین, انبیاء صدیقین شہداء ہیں, بہت بڑا درجہ ہے. وہ قرآن سنت پہ دیکھیں جو شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشخبریاں دی ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اجر عظیم کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ, لیکن وہ جو حق ادا کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ خوشخبری سننے کے باوجود بھی کتراتے ہیں, ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یا جہاد کا حق ادا نہیں کرتے, یہ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں, اپنی خواہش کرنا چاہتے ہیں. سننے ذرا, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, پھر فی سبیل اللہ بار بار آئے گا, فی سبیل اللہ, کیونکہ اکثر لوگ فی سبیل اللہ کو نظر انداز کر کے جدوجہد کرتے ہیں, جہاد کے نام پہ فساد کرتے ہیں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان, جبکہ کمزور ہوئے بس مردوں میں سے, عورتوں میں سے اور بچوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی خاطر تم جہاد کر سکتے, کرتے کیوں نہیں ہو؟ الذين يقولون, جو یہ کہتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں, ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اے ہمارے رب, تو ہمارا پروردگار ہے, تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے, تم نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم بڑی مصیبت اور مشکل میں ہیں, اے ہمارے رب, اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے لوگ, جس کے اہل جو ہے بہت ظالمی ہم پہ ظلم و ستم کرتے ہیں. اور یہ بستی مکہ کی بستی ہے, مکہ والے جو مشرکین تھے بہت سنگ دل تھے اور بہت بڑے ظالم تھے, اور وہ مسلمان صحابہ اور وہ صحابی جو ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے, یا جو خود ہجرت کر گئے, ان کے بیوی اور بچے اہل وہاں پہ موجود تھے مکہ میں, یہ ان کا ذکر ہے. اوپر بہت بڑا ظلم ستم کیا جاتا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور کبار صحابہ بھی چلے گئے, کچھ مستضعفین جو کمزور بے بس لوگ جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور وہاں پر مکہ میں پھنس گئے تھے, تو بدلے کے لیے جو مشرکین تھے بہت ان کو ستاتے تھے, بہت ظلم و زیادتی کرتے تھے, اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں. دیکھیں فتح مکہ کب ہوا, 9 ہجری میں, 8 ہجری, فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا. اس سے پہلے یہ جو وقت ہے, کچھ مستضعفین موجود تھے, یعنی یہ مستضعفین جو ہیں, سن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں اور میری والدہ بھی انہی میں سے تھی, مستضعفین تھے, بعد میں گئے تھے ہجرت کر کے. حسین حاطم ابی بلتعہ کا قصہ صحیحین میں آتا ہے, سو ممتحنہ کی جو آیات نازل ہوئی ہیں, جو خط نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خفیہ خط تھا عورت کے ذریعے بھیجا تھا کہ اہل مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہتے تھے مکہ کو فتح کے لیے, تو صدر حاتم خط لکھا تھا خفیہ اہل مکہ کے لیے یہ بتانے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہتے ہیں فتح مکہ کے لیے, تو تم خبردار ہو جائے. تو اس حدیث کے آگے سیاق میں کیا آتا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل پوچھی بھی آپ نے کیوں ایسا کیا حاتم, فرماتے ہیں کہ میرے وہاں پہ گھر والے تھے مستضعفین تھے, اوپر ظلم زیادتی کرتے تھے, مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا فاتح کرے گا, فتح آپ ہی کی ہے, لیکن میرے چاہتا تھا کہ میرا کوئی ہاتھ میرے کوئی پر کوئی احسان ہو جائے جس کے بدلے میں میرے گھر والے ان کے ظلم سے تم سے بچ جائیں, میں نے صرف یہ کام کیا تھا, مجھے آپ پر کوئی شک و شبہ نہیں تھا, نہ کوئی دین میں مجھے کوئی شک و شبہ تھا, کیونکہ اس نے عمر نے تلوار نکالی تھی, یہ آپ مجھے اجازت ہے میں اس کا سر قلم کر دوں, منافق ہے یہ. وجہ کیا ہے کہ وہی وجہ تھی, مستضعفین تھے اور 8 ہجری تک مستضعفین تھے, سبحان اللہ, دیکھیں ظلم و ستم تھا. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاد یہ نہیں کہ جا کے ٹوٹ پڑو کود پڑو حملہ کرو قتل کرو, نہیں نہیں, مستضعفین اس وقت موجود تھے, مکہ میں موجود تھے, اللہ تعالیٰ کا فرما میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سر حاتم کا قصہ جو ہے سورۃ ممتحنہ میں بخاری مسلم کے میں موجود ہے, آپ دیکھیں اہل خانہ 8 ہجری تک بھی, کیونکہ 8 ہجری کی بات ہے, فتح مکہ 8 ہجری میں ہوتا ہے اور یہ قصہ سید حاطب کا اسے 8 ہجری کے تعلق سے ہے, اس وقت ان کا خاندان موجود تھا اور مستضعفین تھے, یہ نہیں تھا کہ کوئی گروہ جا کے وہاں پہ, جبکہ صلح حدیبیہ بھی ہو گیا تھا 6 ہجری کو, اس کے باوجود بھی جب اہل چکنی کی مشرکین نے پھر یہ فتح مکہ کا وقت آیا ہے, اس سارے زمانے میں مستضعفین موجود تھے. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے, نہیں جہاد قتال کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جبکہ مستضعفین مردوں میں سے عورتوں میں سے بچوں میں سے موجود ہیں, جو رب سے دیکھیں کیا دعا کرتے ہیں, ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها, ہمیں اس بستی سے نکال دیں جس کے بستے والے جو ہیں جو اہل ہیں وہ ظلم کرنے والے, واجعل لنا, آگے دعا, واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا, اور اے ہمارے رب ہمارے لیے بنا دے اپنے پاس سے, من عندك من لدنك وليا حمایتی اور دوست, واجعل لنا من لدنك نصيرا, اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار, الا تو ہی مدد فرما, تو ہی اپنے پاس سے کسی ایسے شخص ایسے لوگوں کو بھیج دے جو ہماری مدد بھی کرے اور ہمارے حمایتی بھی ہو. تو مانگا کس سے, رب سے مانگا ہے, مشکل رب کی طرف سے آئی ہے, اس مشکل کو ٹالے کہ بھائی وہی رب ہمارے ذمہ جو کام حکم کی تعمیل کرنی ہے, شریعت کے حدود میں رہ کر حکم کی تعمیل کرنی ہے, اور پھر اللہ نے پھر اس ان لوگوں کے تعلق سے اور اس موضوع کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد, الذین آمنوا, اب دیکھیں جو قتال کرتے ہیں ان کی قسمیں ہیں, الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جو مومنین ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں, دیکھیں فی سبیل اللہ چوتھی مرتبہ آ رہا ہے نا, اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں, اس کے بغیر کوئی جانتے نہیں قتال کرنے کا طریقہ, کیونکہ ان کے ایمان کا تقاضا یہی کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں علم کی روشنی میں, حق ادا کرتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کا. والذین کفروا, دوسری طرف والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ جو انہوں نے کفر کیا جو کافر ہیں وہ قتال کرتے ہیں لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں, طاغوت ہر سرکش کو کہتے ہیں, ہر وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے علاوہ راستہ وہ طاغوت کا راستہ ہے, شیطان انس اور جنس کا راستہ ہے, شیطان انس اور جن کے جب مل جاتے ہیں اور حد پار کر دیتے ہیں نافرمانی میں تو طاغوت بن جاتے ہیں, طواغیت ہے, غیر شرعی اقدامات جہاد کے نام پہ فسادات کرتے ہیں, یہ ان کا راستہ ہے. اور کافروں کا راستہ کیا تھا, شیطان کے راستے میں طاغوت کے راستے میں اپنی منمانی کے لیے اپنی خوشی کے لیے من پسند طریقہ استعمال کرتے اور اہل ایمان پر ظلم و ستم کرتے جو کمزور ہیں اور جو طاقتور تھے ان کے خلاف قتال کرتے, کس کے راستے میں کرتے, دو فریقین ہیں, ایک اللہ کے راستے میں کرنے والے مومنین ہیں، تو اس طرف کافر جو ہے اس طاغوت کے راستے میں. تو مومن کا ایمان کا تقاضا ہے جب بھی جہاد کرے گا کس کے راستے میں کرے گا؟ اللہ کے راستے میں. اپنی منمانی ہے؟ اپنا کوئی طریقہ، اپنا کوئی طور، اپنی کوئی مرضی ہے؟ نہیں ہے. کافر اپنی مرضی سے کرتا ہے، کیونکہ طاغوت کے راستے میں کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی ضابطہ شرعیہ ہے نہیں. طاغوت کا راستہ ہے نا، جو دل کرے، جس کو مارنا ہے، جس کو جلانا ہے، جس کو اکھاڑنا ہے، کر دو، کون روکے گا؟ اس لیے دیکھیں جب جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس میں بزرگوں کو قتل کرنا منع ہے، عورتوں کو قتل کرنا اگر وہ جنگ میں شریک نہیں، قتل کرنا منع ہے، یہاں تک کہ آپ جو درخت پودوں کو جلا نہیں سکتے، سبحان اللہ، بچوں کو نہیں قتل کر سکتے، بے بس لوگوں کو نہیں قتل کر سکتے. آپ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں تو مطلب یہ نہیں کہ جا کے اپنے خون ہی بہانا ہے بس، نہیں، ایک طریقہ ہے. طاغوت کے راستے میں کیا ہوتا ہے؟ نہ بزرگ بچتا ہے، نہ عورت بچتی ہے، نہ عزت بچتی ہے، نہ بچہ بچتا ہے، نہ اللہ کے گھر میں کوئی عبادت گزار بزرگ کوئی نہیں بچتا، سب کو ایک ساتھ تباہ کر دیتے، قتل کر دیتے. کیوں؟ فی سبیل طاغوت ہے، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے، اپنی مرضی ہے. فقاتلوا فعل امر ہے، تم سب مل کے قتال کرو. کس کے؟ اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں کو قتل کرو، قتال کرو، جہاد کرو. ابھی طاغوت تھا، جی ہاں، شیطان بھی سب سے بڑا طاغوت ہے. شیطان کا اپنا راستہ ہے، اس کے اپنے اولیاء، اپنے دوست ہیں جو طاغوت کے راستے پہ جہاد کرتے ہیں، وہ اولیاء الشیاطین ہیں، اولیاء الشیطان ہیں. چاہے کوئی بھی ہو، چاہے جہاد کے نام پہ وہ جہاد سمجھ کے اپنی مرضی کرنے کے لیے، اپنا بدلہ لینے کے لیے کوئی بھی اور راستہ اختیار کرتا ہے، وہ سبیل شیطان ہے، فی سبیل طاغوت ہے، فی سبیل اللہ نہیں ہے. فقاتل اولیاء الشیطان، کافر سب سے بڑا دوست ہے شیطان کا، اور پھر ہر نافرمان بھی اسی راستے پر ہے. فقاتل اولیاء الشیطان، قتال کرو اولیاء الشیطان سے. ولی کہتے ہیں دوست کو، اولیاء ولی کی جمع ہے، اولیاء الشیطان جو شیطانوں کے دوست ہیں. ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب بہت ہی کمزور ہے. شیطان کا فریب ضعیف ہے، شیطان کے ہر بے ہیلے کمزور ہیں. کس کے سامنے کمزور ہیں؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. اور جو جن کا ایمان کمزور ہے، فی سبیل الطاغوت، اپنی مرضی سے جہاد کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی جہاد کے نام پہ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرکت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر شیطان کے بہکاوے میں خود پڑ جاتے ہیں. قید الشیطان ضعیف مومن کے لیے ہے، جو علم کی روشنی جہاد نبوی کرتا ہے، قید الشیطان ضعیف ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اور جو شیطان کے راستے پر ہی، طاغوت کے راستے پہ جو جہاد کے نام پہ فساد کرتا ہے، یا کافر جو ہیں وہ جو کاروائی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو ہیں، تو وہ ایک تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں اور غرق ہو گئے ہیں، اور اسی کے راستے پہ قتال کر رہے ہیں، حق کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف قتال کر رہے ہیں. اور جو ایمان والے قتال کر رہے ہیں، وہ شیطان کے ہر ہیلے سے بچ گئے ہیں اور غالب آ گئے، کیونکہ ان قید الشیطانی کان ضعیفا، شیطان کا قید، اس کا مکر و فریب ضعیف ہے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا، شیطان کا ہر ہیلا کمزور پڑ جائے گا. ایمان کمزور ہوگا تو شیطان کا ہر ہیلا جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. تو یہ ترازو ہے، دیکھ لیں ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہمارا ایمان کتنا کمزور، کتنا مضبوط ہے، اور شیطان کے جو ہیلے ہیں وہ ہماری زندگی میں کتنا کمزور، کتنا طاقتور ہے، کتنا قوی ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اور شیطان کے ہر ہیلوں کو اللہ تعالیٰ کمزور کر دے، اور ہمیں اس پر غالب کر دے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ حقیقت؟ الذین قیل لہم، وہ لوگ جن کو کہا گیا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک لو. کس چیز سے روک لو؟ قتال سے روک لو، ہاتھ نہیں اٹھانا، قتال نہیں کرنا. یہ جہاد کے مرحلے کا پہلا مرحلہ ہے. مکہ میں جہاد کے جو پہلا مرحلہ، کف الید، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا. مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا، بدلہ نہیں لینا، کیونکہ جہاد میں بدلہ ہوتا ہی نہیں ہے. رب نے بدلہ جب لینا ہے، رب کے حکم کے مطابق، حکم کی تعبیر ہوگی. سیدنا عمار بن یاسر کے والدین کو قتل کیا گیا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر شدید ظلم و ستم کیا گیا، اور کئی اور مستضعفین صحابہ کو بھی قتل کیا گیا، ان پر ظلم کے انبار ڈھائے گئے، اس کے باوجود بھی کفو ایدیکم، الم تر الذین قیل لهم کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکات دو، ہاتھ روک کر، یہ نہیں کہ آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ایمان مضبوط ہوگا تو کاروائی ہو سکتی ہے، وقت آئے گا جہاد کا حکم بھی آئے گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، ابھی تربیت کا وقت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا وقت ہے، تو اقامت الصلاۃ و اتاء الزکاۃ سے ایمان مضبوط ہوگا. سوال یہ ہے، یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے، صلاۃ و زکاۃ تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے، کیسے سمجھیں اس کو؟ نماز کا حکم کی ابتدا مکہ میں ہوئی، معروف قصہ ہے، اور دلیل جو ہے صحیح بخاری متفق علیہ حدیث میں آئے ہے، اسراء و معراج کے قصے میں، چھٹے آسمان پر جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو نماز کا انہوں نے پوچھا اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اللہ کا حکم دے کر نماز کا، تو 50 نمازیں تھیں، پھر 5 تخفیف کرتے کرتے بار بار موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے، تو پھر 50 سے 5 فرض ہوئی، تو نماز فرض ہوئی تھی مکہ میں، اور یہ نبوت کے 10ویں سال میں اسراء معراج ہوئے واقعہ ہوا تھا، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت کے نہیں، نبوت کے 10ویں سال میں، یعنی مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور 10ویں سال تھا نبوت کا، تو اسراء معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی، تو اقیم الصلاۃ سمجھ آ گئی، آتوا الزکاۃ. اچھا، نماز کے جو باقی احکام ہیں اور جو شرائط ارکان ہیں وہ مدینہ میں پھر فرض ہوئے، مکہ میں نماز 5 نمازیں فرض تھیں اور 2-2 رکعت فرض تھی، مدینہ میں مزید تفصیل آئی ہے. اچھا، وآتوا الزکاۃ، زکاۃ سے یہاں پہ مراد ابتداء میں بغیر جو شروط ہیں زکاۃ کے، کہ نصاب کا ہونا، یہ اس کے بغیر کچھ اماؤنٹ دینا فرض تھا جو دے سکتا ہے، تو زکاۃ سے وہ صدقات، وہ زکاۃ جو اس وقت فرض تھی مکہ میں، بغیر تفصیل کے، بغیر جو شروط ہیں باقی اس کے، جو نصاب اور باقی جو زکاۃ کے احکام ہیں جو مدینہ میں فرض ہوئے دوسرے سن ہجری میں، اس وقت تو مکہ میں یہ جو احکام تھے نماز کے اور زکاۃ کی اہمیت ہے یہاں پر بیان کیا ہے. فلما كتب عليهم القتال، بس جب ان پر لکھ دیا گیا قتال، یعنی اب جہاد مشروع ہو گیا ہے، اور حکم دے دیا اللہ تعالیٰ اب جہاد کا، قتال کا، جیسے کہ ان آیات میں جو گزر گئی ہیں، اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے لوگوں سے ڈرتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، یہ اس سے بھی زیادہ کمزور پڑ گئے، پست پڑ گئے، ڈر گئے. تھوڑی دیر پہلے تو کیا کہہ رہے تھے مکہ میں، میں نے پہلے بھی عرض کیا شروع میں، یہ قصہ جو ہے اس آیت میں جو یہ ہے کہ جب جو مستضعفین تھے جن پہ ظلم ستم کیا جاتا تھا، تو صحابہ دیکھتے تھے کافی رنجیدہ ہوتے تھے، کافی غمزدہ ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، یا رسول اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا ظلم کر رہے ہیں، تو ہم بدلہ نہ لیں، اجازت تو دیں ہمیں، ہم ان کو روک سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، صبر کرو، صبر علی یاسر فإن موعدکم الجنہ. علی یاسر آپ خود دیکھتے تھے، یعنی آپ سے بڑھ کر بہادر کون ہے؟ میرے ایمان میں کوئی بہادر بھی نہیں ہے، صحابہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، سب سے عظیم بہادر اگر دنیا میں کوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب اپنے پیارے صحابی آنکھوں کے سامنے کوڑے برسائے جا رہے ہیں، گزر کے جاتے دیکھتے فرماتے صبر علی یاسر. علی یاسر تب سب کو سولی پہ چڑھا کر کوڑے مارتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے دیکھتے اپنے آنکھوں سے، ان کے لیے دعا، اللہ سے دعا بھی کرتے، ان کو نصیحت بھی کرتے، صبرن علی یاسر، بس صبر کرو، کچھ لمحات ہیں، زندگی کب تک ہے، صبر. فإن موعدکم الجنہ، ان قریب موعد جنت کا ہی ہے. تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبری سنتے تو کوڑی برس رہے تھے نا کمر پہ، سکون مل جاتا، دنیا سے تو ویسے ہی جانا ہے، اب اتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جنت بہت قریب ہے، تو درد اور تکلیف اس وقت ختم ہو جاتی، سبحان اللہ. تو بعض صاحب عرض کرتے اور یہ مطالبہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اجازت دیں کچھ کریں، تو منع جاتا تھا کہ یہ نہیں کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کہا گیا ان کو، کہا جاتا تھا کہ ہاتھ روک لو اپنے، وہ نماز قائم کرو، زکاۃ دو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام وہ تعمیل کرو، جو تمہارے ذمہ کام ہے وہ تو کرو نا، ابھی جو ذمہ نہیں وہ نہیں کرنا، جس کا تم مطالبہ کر، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، جس کا وقت ہے وہ تو کرو۔ آج بھی دیکھیں جہاد کے نام پہ کئی ایسے لوگ جوان نکلتے ہیں، نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو بغیر داڑھی کے، بغیر احکام شرع کے پابندی کے، بھائی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں نہیں، جہاد النفس پہلے، اقامت الصلاۃ تو زکوٰۃ میں کیا ہے، جہاد النفس ہے، مستقیم ہو جائے، استقامت کا راستہ اختیار کرو، متقی پرہیزگار بنو، ایمان کو متقی پرہیزگار بنو، ایمان کو مضبوط کرو، پھر جہاد کرنا ہے۔ جو اپنے نفس کے خلاف پانچ فٹ قد میں یا چھ فٹ قد کا خلاف جہاد نہیں کر سکتے، آپ تلوار اٹھا کے مشرکین کے خلاف، کفار کے خلاف کیا آپ جہاد کریں گے؟ اس لیے واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ۔ اچھا، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب قتال ان کے پر لکھ دیا گیا، اب واجب ہو گیا کہ اللہ نے حکم دے دیا، اذا فریق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، تو سارے نہیں، مجھ سے ایک گروہ جو پہلے مطالبہ کرتا تھا اب وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، وہ ڈرتا ہے، فریق من يخشون كخشية الله، جیسے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشية، اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ وقالوا، اور زبان سے بھی کہا، دیکھیں یہ حالت ڈرنے کی حالت، دل کا معاملہ نا، ہمیں پتہ نہیں تھا، اللہ نے خبر دی ہے کہ کچھ لوگ ڈر گئے ہیں، اب نہیں کرنا چاہتے۔ وقالوا، اور زبان سے بھی کہہ دیا، ربنا، اے ہمارے رب، لم كتبت علينا القتال، ہمارے اوپر قتال کو کیوں لکھ دیا ہے؟ ابھی کچھ زندگی میں کچھ کرنا ہے، دنیا میں کے لیے کچھ کرنا ہے، ابھی دوسرا سال ہے ہجرت کا، ابھی کچھ آئے ہیں، بہت سارے قربانیں دی ہیں، ابھی دنیا کو دیکھا ہے، ابھی کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ وقالوا ربنا، اے ہمارے رب، لو لما كتبت علينا القتال، جو قتال کو لکھ دیا ہے، لولا اخرتنا الى اجل قريب، اور ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دیتے، کچھ اور مخر کر دیتے۔ قل، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، متاع الدنيا قليل، دنیا کا متاع، دنیا کی لذت ہے، دنیا کے جو منافع ہیں، جو متاع ہے وہ قلیل، بہت تھوڑا ہے، آخرت کے سامنے، آخرت کے تناسب سے دنیا کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ متاع دنیا قلیل، قلیل کس اعتبار سے؟ حقیقت کے اعتبار سے، لذت کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، زمانہ کے اعتبار سے۔ کیسے؟ جگہ، یہ دنیا ہے مچھر کے پر کے برابر، اس حیثیت اللہ تعالیٰ کے، اور جنت آخرت اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے خاص انعام اپنے پیاروں کے لیے۔ مدت جنت میں، دنیا میں 60-70-100 سال، کب تک؟ فانی ہے نا، سب فنا ہو جائیں گے نا، مرنا تو ویسے ہی ہے نا۔ اب یہ زندگی 100 سال کی زندگی لے لیں کسی کو، 100 سال زندہ رہا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے، کوئی تناسب ہے؟ بتاؤں قلیل ہے کہ نہیں؟ دنیا میں آپ چھوڑ کے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، آخرت میں آپ کو ملے گا ابتدا سے ہمیشہ کے لیے تمہارا ہی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی آپ خزانہ دیکھ سکتے ہیں، کم سے کم جنت کے پاس اس کا 10 گنا ہوگا، دنیا کے سارے خزانے ملائیں پوری دنیا کے۔ جو جنتی ہے، جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے، سب سے کم، دنیا کے تمام خزانوں سے 10 گنا زیادہ اسے ملے گا۔ متاع قلیل ہے کہ نہیں؟ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کچھ مہلت دے دینا، تھوڑی سی سن لیں، تمہیں کیا مہلت چاہیے، کتنی مہلت چاہیے، کتنی اور سال زندہ رہو گے، کتنی اور لذتیں ملیں گی، کتنی اور مال متاع ملے گا، کتنی اور آسائشیں ملیں گی؟ متاع قلیل ہے نا آخرت میں۔ اچھا، دنیا میں کھایا پیا، قضا حاجت کے لیے، صحت کے لیے، دیکھنا پڑتا ہے نفع دے ہے نقصان دے ہے، کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، چبانا پڑتا ہے، نگلنا پڑتا ہے، کسی میں مرچی ہے، کسی میں یہ ہے، کسی میں وہ ہے، کوئی پسندیدہ کوئی ناپسندیدہ ہے، پھر بیمار ہو گیا، معدے میں درد ہو گئی، تکلیف ہو گئی، متاع قلیل ہے۔ آخرت میں، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ہر وہ چیز موجود ہے، ہر وہ لذت موجود ہے، ہر وہ خیر موجود ہے جنتی کے لیے، جو کسی کان نے کبھی نہیں سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ کبھی کسی کی سوچ وہاں تک جا سکی ہے۔ متاع قلیل ہے کہ نہیں؟ قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر وابقى والآخرة خیر لمن اتقى، اور آخرت جو ہے وہ خیر ہے کس کے لیے؟ لمن اتقى، اس لیے جو متقی ہے وہ دنیا کی ڈیمانڈ کم کرتا ہے، دنیا کی حیثیت وہ جان لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، اسے پتہ متاع قلیل ہے. تقوی مضبوط ایمان مضبوطی سے ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہے، تقوی مضبوط ہے، دنیا وہ حقیر نظر آتی ہے چھوٹی سی، نہیں نافرمانی کرے گا، نہیں کرپشن کرے گا، نہیں سود کھائے گا، نہیں رشوت لے گا، پتہ متاع قلیل ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے، تقوی میں کمزوری پڑتی ہے، دنیا پھر آخرت پر ترجیح ہو جاتی ہے، دنیا کو آگے کر دیتا ہے، آخرت انسان پیچھے کر دیتا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اس لیے اگر آخرت کی فکر ہے، دنیا کی اس متاع قلیل کو سمجھنا ہے، حیثیت کو، تو تقوی کو مضبوط کرنے گا، کیونکہ آخرت بہتر ہے، خیر ہے، لمن اتقى، جس تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ظلم نہ ہوگا دھاگے کے برابر. فتیل کھجور کی گٹھلی کو دیکھیں، اس کے اوپر جو دھاگا ہوتا ہے نا، اسے فتیل کہتے ہیں. کھجور دیکھیے، ایک جو پردہ ہوتا ہے قطمیر، اس کے اندر جو ایک گروو ہوتا ہے، گروو جانتے ہیں جو لمبے سے، اس کے اندر ایک گروو، ہاں دھاری ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا دھاگا بھی ہوتا ہے، دھاگا نما چیز، اسے فتیل کہتے ہیں. ولا تظلمون فتیلا، تم پر ظلم نہیں کی جائے گا اس فتیل کے برابر بھی، یعنی جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے جنت میں، اس پہ کوئی کمی نہیں ہوگی، اور دنیا میں جو تمہاری عزت، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تمہارے عمل میں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے جو بھی تم نے قربان کیا، پیسہ لگایا ہے، وقت لگایا ہے، جان لگائی ہے، صحت لگائی ہے، جو بھی لگایا ہے، وہ فتیل کے برابر بھی کم نہیں ہوگا، نہ اجر میں، نہ آپ کے عمل میں، نہ آپ کے فعل میں، نہ آپ کے جو اللہ نے دنیا یا آخرت میں جو خیر اس سے، جو اجر مرتب فرمایا ہے، اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی. ولا تظلمون فتیلا، ٹھیک ہے. اینما تکونوا، اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا، تم جہاں پر بھی ہو، موت کی بات کرتے ہو نا، کچھ مہلت کی بات کر، کچھ مہلت اور دے دیتے زندگی کے لیے، اچھا سن لیں. اچھا، ان میں کچھ منافقین بھی تھے جو کتراتے، جب جہاد کا حکم آتا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، بہانے بناتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے، دنیا چاہتے تھے، مقدم کرتے دنیا کو آخرت پر، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمیں تھوڑا سا موقع مہلت اور دے دیتے. اینما تکون، تم جہاں پر بھی ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط برجوں میں، بروج جمع برج کی ہے، برج کہتے لمبی عمارت کو، ٹاور کو، اگر تم ٹاور میں بھی ہو جو محفوظ ہے، وہاں پر بھی ہو، تو موت وہاں تک بھی پہنچ کے تمہاری جان چلی جاتی، موت ہو کے رہتی، مرا تو سب نے ہے. اچھا، پھر بروج کے لفظ کیوں ہیں؟ بروج مشیدہ، مشیدہ کہتے ہیں جو مضبوط ہو، قلعہ نما، برج اوپر ہوتا ہے نا، قتال نیچے ہوتا ہے نا، میدان جنگ اوپر تو نہیں ہوتا نا، تو جتنے بھی دور بھاگو نا قتال سے، جنگ سے، جہاد سے، موت تو آ کے رہے گی، اگرچہ تم محفوظ کیوں میں ہی کیوں نہ ہو، جو زمین سے بہت ہی اوپر ہو. جس چیز سے ڈرتے تھے، موت سے ڈرتے ہو نا، وہ جان تو نہیں چھوڑے گی نا. اب مرنا کیسے، تمہاری مرضی ہے، قدم تم بڑھاؤ، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مرنا ہے، شہادت کے راستے میں شہادت حاصل کرنی ہے، تو بہت بڑا انعام اور احسان ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اجر عظیم ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اگر بستر پہ مرنا ہے، موت کے ڈر سے، جہاد کے ڈر سے مرنا، تو ویسے ہی ہے، پھر کہاں ہے اجر عظیم، اور کہاں یہ شرف، یہ تو پھر نہیں ملنے والا نا. ولو کنت فی بروج مشیدہ، نہیں بچ سکتے موت سے. وان تصبهم حسنۃ یقول ھذہ من عند اللہ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، حسنہ پہنچے، تو کہتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہے، مال غنیمت مل گیا ہے، یہ دنیا کی کوئی لذت کی خوشی مل گئی ہے، کوئی دنیا کا کوئی منافع مل گیا ہے، کوئی اضافہ ہو گیا ہے، بڑے خوش ہوتے. وان تصبهم سیئۃ یقول ھذہ من عندک، اور اگر انہیں کوئی کچھ برائی یا کچھ نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی، یقول ھذہ من عندک، تو کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی طرف سے ہے، بدشگو نہیں کرتے. جیسے کہ آپ دیکھیں تمام انبیاء کے قصے میں، صاحب انبیاء جو ہیں، ان کی قوم کیا کہتی، تطیر کرتی، تشاؤم کرتی، بے شگونی کرتی کہ جو مصیبت تمہاری وجہ سے، تم نے کہا کہ توحید کا راستہ اپناؤ، ان بتوں کو چھوڑ، دیکھا نا مصیبت آئی ہے نا، دیکھا رزق کی تنگی ہے، بارش رک گئی ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، تکلیف ہے تمہاری وجہ سے، اگر کوئی بارشیں ہوتی کوئی خیر ملتا، کہتے اللہ کا کرم ہمارے اوپر ہوا ہے۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگ ہی آئے ہیں، تو آپ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی کچھ ایسے کرتے تھے۔ یقول هذه من عندك، تمہاری طرف سے، تمہاری وجہ سے ہے۔ قل كل من عند الله، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو خیر ہے، جو شر ہے، جو اس میں جو بھلائی ہے، جو برائی ہے، جو تکلیف ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، تو کیا ہو گیا اس قوم کو جو بات کو نہیں سمجھ پا رہے یا نہیں سمجھنا چاہتے؟ سیدھی سیدھی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وحی نازل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پر، یہ وحی، یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو جا کر دی، اور تمام ثقلین کے جن انس کے لیے یہ پیغام موجود ہے۔ موت سے ڈرتے ہو، کب تک ڈرو گے؟ موت تو حق ہے، مرنا ہی ہے۔ جہاز سے کتراتے ہو، بڑے برجوں میں چلے جاؤ، وہاں پر بھی تمہیں موت آ کے رہے گی، کب تک بھاگو گے؟ اگر کوئی خیر پہنچتا ہے تو کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، اتنی سیدھی سی بات کیوں نہیں سمجھ پائے؟ کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، کہ حدیث، کوئی حدیث، کوئی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اصل بات یہ ہے، ما اصابك من حسنه فمن الله۔ اب دیکھیں سیاق و سباق، دیکھیں بڑا پیارا انداز، دیکھیں انداز بیان۔ اب انسان کی بات آئی ہے، مخاطب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انسان ہیں یہاں پر، کیونکہ جو اعتراض کرنے والے تھے لوگوں میں سے تھے نا، ان میں سے کچھ منافقین تھے، کچھ صحابہ کے جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے شروع میں یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ مطالبہ کہ ہم جہاد کرنا ہے، ہمارے لیے اجازت دیں ہمیں، اور بعد میں پھر وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، پھر تھوڑا سا کمزور پڑ گئے۔ دیکھیں بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیں صحابہ کتنا بزدل تھے، نہیں بزدل نہیں تھے، ایک گروہ تھا، شروع میں ایمان کی مضبوطی تھی، دیکھتے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم و ستم، رہا نہیں گیا، ایک مطالبہ کیا، آگے جا کے تھوڑے سے ایمان میں تھوڑی سی کمزوری ہوئی۔ یہ تربیت تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان میں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ابتدا کا نقص اور انتہا کا کمال، دونوں میں فرق ہے۔ انسان ابتدائی زندگی میں جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کا تقویٰ ایک لیول ہوتا ہے، ایمان کا ایک لیول ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جب علم اور تربیت ہوتی ہے، علم کی بنیاد پر تقوی مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو اس کا لیول اور ہو جاتا ہے۔ تو ابتدا میں اگر کسی کے گروہ کے بارے میں بات ہوئی ہے جو لوگوں نے یہ کہا تھا، کیونکہ ابتدائی دور تھا، ابھی تو 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا ہے، ابھی اور بھی جنگیں تھیں، اور بھی انہوں نے شرکت کی ہے، تو یہ آہستہ تربیت کرتے کرتے یہ جو مطالبہ تھا دنیا کا، یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا سن کے دل صاف ہو گئے۔ اتنی خوبصورت پیغام کے بعد اب کس کے دل میں کوئی باقی چیز رہ جاتی ہے؟ منافقین کے دل میں تو ہے کفر، ان کو تو فرق نہیں پڑا، لیکن جو مومن تھے، جو صحابہ تھے ابتدا میں، جو کچھ یعنی ابتدائی وقت تھا، ابھی تربیت کا وقت ہے اور کچھ اور بھی باقی ہے، تو ان کے دل میں کوئی چیز تھی، یہ نہیں کہا کہ جہاد نہیں کرتے ہم، کچھ اور مہلت دے دیتے، ابھی وقت مناسب نہیں ہے، ابھی وقت آئے گا۔ وہاں پر تو ضرورت تھی ایک اجتہاد ہو، وہاں پر ضرورت تھی مکہ میں، کیونکہ ظلم و ستم تھا، ابھی ظلم و ستم بھی نہیں ہے، ابھی طاقت آہستہ آہستہ آ رہی ہے، ابھی دنیا میں ہم دیکھا ہے بہت ساری چیزیں ہیں، نماز بھی فرض ہوئی، زکوٰۃ بھی فرض ہوئی ہے، روزہ بھی فرض ہوئے 2 ہجری میں، اور بھی چیزیں ہیں، ابھی اور کچھ مہلت مل جاتی تک کرتے، نہیں نہیں مہلت نہیں ہے، اللہ کو حکم آگے کرنا ہے۔ تو ابتدا کی کمزوری اور نقص اور انتہا کا کمال میں فرق ہے۔ اب انتہا کے بعد دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ کے بارے میں ہے، وہ بھی شامل ہے جنہوں نے یہ بات کی تھی، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ صدر حاطب کے بارے میں جب صدر عمر نے تلوار نکالی اور کہا کہ منافق قتل کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ عمر، یہ بدری صحابی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سر میں دیکھا اور فرمایا ہے کہ تم جو بھی کرنے کو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو بدری صحابی کی معافی ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود بھی کہیں بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو ہوتا رہا ہے، بشر ہے، تھوڑا سا بچوں کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے شفقت آگے باپ کی، گھر والوں کی، تھوڑا سا کمزور پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور پوچھا، استفسار کیا، وہ یہ شرعی طریقہ دیکھیں، نبوی طریقہ دیکھیں، کوئی غلطی کرتے ہیں پہلے پوچھو کیوں ہوئی، سزا فوراً نہیں دو، ہمارے بچے کچھ غلطی کرتے ہیں فوراً سزا دیتے ہیں، غلط ہے، پوچھو تو صحیح کیا ہے، پوچھنے میں کیا جاتا ہے، یہ آپ نے کیوں کیا ہے، یہ تم نے کیوں کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہاں وجہ ثابت آ ہو گئی، غلطی ہو گئی ثابت، سزا دینا چاہو تو چاہو، دینا چاہے تو دے دو، تمہاری مرضی ہے، فوراً ابتدار کیوں سزا دیتے ہو؟ دو بچے لڑے، اس نے مارا، رکھ کے اس کو منہ پہ دی، مار دیا اسے، جب غلطی اسی کی تھی، ظلم ہو گیا کہ نہ ہوا؟ ہو گیا، بچوں پر ظلم ہو گیا، اس لیے استفسار پوچھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کئی حدیث میں دیکھیں، یہ تم جب تک کتنی بڑی بات تھی. یا پتہ ہے جو خط وہ خفیہ بھیج رہے تھے، اگر وہ خط ان کو مل جاتا، وہ پتہ چل جاتا، صحابہ وہاں پہ جاتے کچھ قتل ہو جاتے، یہاں تک بھی خدشہ تھا، اس کے باوجود بھی جلدی نہیں کی. ایک تربیت ہے صحابہ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی، کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو پہلے پوچھ تو لیں، حق ہے غلطی کرنے والے کو اس سے پوچھا جائے، پھر سزا دیں. ابتدان فوری سزا کیوں دینا چاہتے ہو؟ جب پوچھے تو پتہ چلا کہ کوئی شک نہیں دین میں، نہ آپ کی کامیابی میں کوئی شک ہے، اللہ نے آپ کو ویسے کامیاب کر رہے ہیں، میرا تھوڑا احسان ہو جاتا ہے، میرے بیوی بچے ان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بس میں یہ چاہتا تھا. اے عمر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دین نے دیکھے جو بدری صحابی ہیں، اور فرمایا نے ان کو معاف کر دیا. تو سبحان اللہ، اس لیے جو ابتدا میں ابتدا کا نقص اور انتہا کے کمال کو دیکھنا ہے، نہ کہ ابتدا کا نقص کو دیکھنا ہے. اور جس نے جو بعض روافد انہیں آیات کو لے کے دیکھتے ہیں، دیکھیں صحابہ نے کہا تھا، یہ تمام صحابہ نے، ان میں سے ایک گروہ تھا جو بعد میں ان سے توبہ بھی کر لی ہے، ان آیات پہ جو آگے آیات آئی ہیں اس جہاد کے تعلق سے اور موت کے تعلق سے، زندگی کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، اس کو ترجیح دے کر اپنے آپ کو انہوں نے بہتر بھی کیا ہے. اچھا، ما اصابک من حسنت فمن اللہ، یہ ابھی عام ہے، عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے، ہم سب مخاطب ہیں. جو تمہیں بھلائی پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچی ہے، کوئی تکلیف مصیبت پہنچی ہے، وہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اب وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. جتنی گناہ زیادہ، اتنی اللہ تعالیٰ کی سزا اور پکڑ کے مستحق وہ زیادہ ہو جاتا ہے. پھر جب کوئی سزا آتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے اس نافرمانی کی وجہ سے، تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اپنے گناہ ہیں. آج امت کی جو پست حالت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، کی کیا وجہ ہے؟ فہم نفس کا ہے کہ نہیں؟ ہمارے اپنے کوتاہیاں ہیں. مزید کہ ہمارے کیا قدر و قیمت ہے علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب مساجد کو دیکھا، جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز میں کتنی صفیں تھیں، اب جمعہ کو دیکھنا باہر جگہ نہیں ملتی. یہی مسلمان ہے، ایک ہی دن ہے، دو نمازوں کا ذکر ہے، ایک میں دو صفیں مشکل سے ہوتی ہیں اور دوسری میں باہر تک جگہ نہیں ملتی. یہ لوگ آسمان سے نازل ہیں جمعہ کی نماز کے لیے؟ آسمان سے فرشتے نکلے؟ کہاں سے نکلے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ وہی جو ابھی سو رہے تھے فجر کی نماز میں نہیں پائے. نماز کو ترک کرنا، ابھی پیچھے درس میں نے بتایا، علماء کا اختلاف ہے وہ کافر ہے کہ نہیں. اب اتنی اکثریت مسلمانوں کو صرف جمعے کے دن محاسبہ کر کے دیکھ لیں، اب ترازو میں تول کے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس نماز کی کیا قدر و قیمت ہے، کتنی بے نمازی موجود ہیں. علماء کے یہ فتویٰ بھی ہے، بعض علماء جس نے ایک نماز چھوڑی نا جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے، دار اسلام سے خارج ہے، ایک نماز. یہاں تک بھی قول موجود ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا میں، یہ قول بھی موجود ہے. یہ امت اکثریت کہاں جا رہی ہے؟ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، جو تکلیف ہے، جو برائی، فمن نفسک، آج امت کی پست حالت ہے، ہماری وجہ سے ہے. ہر وہ مسلمان ذمہ دار ہے اس امت پر، جو جہاں پر ظلم ستم ہو رہا ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، ہر نافرمان مسلمان اس کا ذمہ دار ہے، وہ رب ناراض ہے. فمن نفسک، تمہارے نفس کی وجہ سے ہے. وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجے، تو آپ پیغام دیتے ہیں، پھر سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں دنیا کی حیثیت کو نہیں سمجھتے؟ کیوں آخرت کو نہیں سمجھتے؟ کیوں آخرت کو آگے نہیں کرتے دنیا کی؟ کیوں نہ فرمانے کر کے اپنے مصیبت مول لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہونا چاہتے ہیں؟ کیوں بھلائی کا راستہ اختیار نہیں کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ملتی رہے؟ کیوں شر کا راستہ اختیار کرتے؟ کیوں نہ فرمانی کا راستہ اختیار کرتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیغامات پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیوں پابند نہیں ہوتے؟ وما ارسلناک للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا، اور ہم نے لوگوں کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا، رسول بنا کر بھیجا، پیغام دیا ہے. وکفا باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے. اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تمام پیغامات اور احکامات پہنچا دیے. اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ان احکامات کو لوگوں نے کیسے لیا ہے. کون اہل ایمان میں سے ہے، کون اہل کفر میں سے ہے، کون اہل حق میں سے ہے، کون اہل باطل میں سے ہے، کون متبع ہے، اتباع کرنے والا ہے، کون نافرمانی کرنے والا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون خیر پر ہے، کون شر پر ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے. گواہی ہوگی، فرشتے بھی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی، انسان کے اپنے آبا بھی گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود کافی گواہ ہے. کفا باللہ شہید ہے، کافی گواہ ہے. اس سے بڑھ کر تمہیں کیا پیغام چاہیے؟ یہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرنا چاہتے، جو دنیا کو آگے کرتے، آخرت پر مقدم کرتے ہیں، اب تو رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ موت تو آنی ہی حق ہے، مرنے کے بعد انجام کیا ہونے والا ہے، کیا بات کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. معاملہ بہت سنگین ہے، بہت خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیر اور شریعت کی پابندی کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ 10 قدم آسان کرے گا اور توفیق عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے جو تقوی کا راستہ ہے وہ آسان کر دے، فی سبیل اللہ کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے، ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. یہ بات کی بات ہے، جب فرض ہوا تو دونوں میں آ گیا ہے، مکہ کا ذکر پہلے تھا، پھر ان کے یہ جو آیات ہیں ان کے لیے ہیں جو منافقین تھے، سب کا ذکر سب کے ساتھ ہو گیا. وہ بھی شامل ہیں جو مکہ میں تھے، جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، اجازت دیں، بعد میں پھر وہ کمزور پڑ گئے، اور وہ بھی جو جہاد سے کتراتے حقیقتاً منافقین، سب کا ذکر ایک ساتھ آ گیا ہے. کیونکہ سورہ نساء پوری مکی صورت نہیں ہے، کچھ آیات اس میں مدنی بھی ہیں. اللہ اعلم. وقت کافی